الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم آیت 98 سے سورہ نحل کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں یہ ہدایت فرمائی گئی تھی کہ مشرکین ہوں یا اہل کتاب، یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے انہیں خبردار کیا جائے گا. چنانچہ جب بھی اس کا موقع ملے تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ بات کو توجہ سے سنیں گے، جیسے سننے کا حق ہے اس طرح سنیں گے. یہ غوغا برپا کر سکتے ہیں، غلط رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں، جہالت پر اتر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ شیطان تم لوگوں کو بھی اکسا دے کہ تم بھی اسی لب و لہجے میں رد عمل ظاہر کرو. تو اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب قرآن پڑھو تو دل کی گہرائیوں سے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. اس کی وضاحت ہم نے پچھلی نشست میں کر دی تھی. اب یہ بتایا ہے کہ شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، تو کیا دعوت میں، نیکی میں، خیر میں بھی اللہ نے اس کو یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ جہاں چاہے ٹانگ اڑا دے؟ اس پر تبصرہ کیا ہے، فرمایا کہ وہ لازماً وسوسہ اندازی کرے گا، مگر یاد رکھو، یعنی اس کا کام یہی ہے. شیطان جنوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، جیسے کہ سورہ ناس کے آخر میں کہا ہے کہ من الجنت والناس، ان کا کام یہی ہے، وسوسہ اندازی کریں گے، دل میں برے خیال ڈالیں گے، دائیں بائیں سے اکسائیں گے، رد عمل ظاہر کرنے کے لیے اشتعال دلائیں گے. اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن تو آسمان کی چیز ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی جا سکتی، اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈالی نہیں جا سکتی. چنانچہ یہاں تو اللہ نے جو چیز نازل کی ہے وہی پڑھ کے سنا دی جائے گی، لیکن پڑھنے والوں کا رد عمل ہے جس کو غلط نہج پر ڈالا جا سکتا ہے، تو وہ وہاں سے وسوسہ اندازی کریں گے لازماً. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وسوسہ اندازی یہی ہوتی ہے کہ جواب میں بھی آدمی کو تواضع کی بجائے تکبر پیدا کر کے مشتعل کر دیا جائے. یعنی انسان محسوس کرتا ہے کہ عجیب خیرے لوگ ہیں، میں ان کی خیرخواہی کی بات کر رہا ہوں، میری طرف سے ہمدردی اور محبت ہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو اکوموڈیٹ کروں، ان کی بات سنوں، لیکن یہ الزام پر الزام لگاتے چلے جاتے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں خیرخواہی اور سراسر خیرخواہی ہوں اور یہ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں. تو اس سے انسان کی طبیعت میں ایک خاص طرح کا کبر پیدا ہو جاتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں تواضع ہی پسند ہے، یعنی معافی دے دینا، معافی کو قبول کر لینا، رجوع کرنے والے کو سینے سے لگا لینا، کوئی برے سے برا رویہ بھی اختیار کرے تو بس زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کر لینا. یہی دین کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا لائے عمل ہے. اسی حکمت عملی کی طرف توجہ دلائی ہے، اور جگہ جگہ جیسے کہ آگے بھی آئے گا یہ فرمایا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ وما یلقا ہے الا الذین، ان لوگوں ہی کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیتا ہے جو اللہ کی توفیق سے بہرہ یاب ہوتے ہیں اور جن کو وہ بڑا نصیب آور بناتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا اور پھر تسلی دی ہے کہ انہ لیس لہ سلطان الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا یعنی شیطان کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں. ایمان لائے ہوئے یعنی دل کی گہرائیوں سے یہ مان چکے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور ہمارا پروردگار ہمارا آقا بھی ہے, زمین و آسمان کا بادشاہ بھی ہے, وہی تنہا ہمارا معبود ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے حکم پر کر رہے ہیں, اس کی ہدایت کے مطابق کر رہے ہیں. جب صورتحال یہ ہے تو اس سچے ایمان کے ساتھ پھر شیطان کی در اندازی کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں. اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اپنا دفاع نہ کیا, میں نے رد عمل ظاہر نہ کیا, میں ہر زیادتی کرنے والے کے سامنے جھکتا ہی چلا گیا تو یہ کیا بات ہوئی, اس کو تو میری کمزوری سمجھ لیا جائے گا, ہر آدمی چڑھ دوڑے گا. لیکن دعوت کا کام کرنے والے اور خدا کی دعوت لے کر اٹھنے والے اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں, انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اپنی تواضع کو کبھی ترک نہیں کرتے, اپنے اخلاقی وجود کو کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتے. وہ کام جو ان کے ذمے لگایا گیا ہے اس کو شائستگی کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کا ایمان ان کے پروردگار پر بھروسے کے ساتھ ہوتا ہے. انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پروردگار ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا. یعنی اگر فی الواقع وہ موقع آ جائے گا کہ جہاں کسی زیادتی کرنے والے کو اب جواب ہی ملنا چاہیے تو یہ میں کیوں دوں, میں اس میں اپنے آپ کو کیوں آلودہ کروں, میرا رب کافی ہے. وہ معلوم نہیں کن کن راستوں سے جواب دے گا. تو معاملات کو اپنے رب پر ڈال دینا, جس کو ہمارے ہاں تفویض کہا جاتا ہے. وہ فرمایا نا کہ افوض امری اللہ, میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں. اس کی ضرورت ہی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اپنے آپ کے غیر سب آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ دعوت میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں, اور دعوت میں رکاوٹ ایسے نہیں بنتے کہ وہ آپ کے فکر ہی کے دشمن ہوں گے, نہیں, بعض اوقات شخصی حملوں پر لوگ اتر آتے ہیں. اللہ کے رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. آخر اللہ کے پیغمبر کے گرانے کو اگر اسکینڈلائز کرنے کی کوششیں کی گئیں, اور کم سے کم دو صورتیں قرآن کی اسی موضوع پر ہے, تو پھر تابدی گرانچہ رسد, اور کس کو حفاظت حاصل ہے؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ سیدہ کے معاملے میں جو تفصیلات ملتی ہیں ان پر تہمت لگائی گئی, تو اس میں وہ لوگ شامل تھے جن پر سیدنا صدیق نے بڑے احسانات کیے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ نہیں, آپ اپنا ہاتھ نہیں روکیں گے. انہوں نے غلطی کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا جائے, وہ جاری رکھیں. اللہ نے آپ کو فضل و عنایت سے نوازا ہے, آپ کا ظرف یہی ہے. تو اللہ جن کو دین کا علم دے, جن کو دین کی دعوت کی توفیق دے, جو قرآن کے معلم ہوں, جو اللہ کی کتاب دوسروں تک پہنچائیں, ان کو اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ ان کو ایسا ہی بڑا ظرف بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے. اور یہ ظرف اسی وقت ملتا ہے جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ ایمان بھی سچا ہو اور اپنے پروردگار پر بھی بھروسہ ہو. انسان خود جواب دینے اور خود رد عمل ظاہر کرنے اور خود اپنی طرف سے اشتعال میں آنے کے لیے کب آمادہ ہوتا ہے؟ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے ایمان میں اور رب پر بھروسہ کرنے میں کمی آ جاتی ہے. وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے جواب نہ دیا تو یہ تو چڑھ دوڑے گا میرے اوپر, اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے. یہ قرآن مجید نے گویا انگلی رکھ کر بتا دیا ہے کہ یاد رکھو, یہ شیطان کا نزغ ہوتا ہے, وہ اکساتا ہے, اس طرح کے موقعوں پر وہ اشتعال میں مبتلا کرتا ہے. اشتعال میں آنے سے انکار کر دو. تمہارا کام یہ ہے کہ تم سراپا خیر سراپا خیر خواہی بن کر رہو. جو انتہائی غلط کار آدمی سے واسطہ پڑ گیا ہے تو تمہیں زیادہ خیر خواہی کے جذبے سے اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اور اگر وہ اصلاح قبول نہیں کرتا تو اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم یہاں بھی دی ہے اور بعض موقعوں پر تو اس کے ان سب اجزاء کو کھول دیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس میں الفاظ ہی یہی ہیں کہ اگر اس موقع پر شیطان نزغ پیدا کرے, اکسانے کی کوشش کرے, تو فوراً اللہ سے پناہ مانگو اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اس رویے پر قائم ہو جاؤ. وہ عفو و درگزر کا رویہ, یہ عفو و درگزر عام زندگی میں تو کوئی چھوڑ دے تو چھوڑ دے, لیکن دین کے معلم, دین کے محقق, دین کے داعی, اللہ کی کتاب قرآن کو سکھانے والوں کو اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہیں چلتا جو ایمان لائے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون, اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے اور اپنے پروردگار کے شریک ٹھہراتے ہیں. یہ بتا دیا کہ شیطان کو کوئی مطلق اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ وسوسہ اندازی کرے. پہلے ایمان میں خرابی پیدا ہوتی ہے, ایمان میں یا شرک براہ راست در آئے گا یا مشرکانہ رویے انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کریں گے, اور یا یہ ہوگا کہ انسان شیطان کے ساتھ دوستی گانٹ لے گا. شیطان کے ساتھ دوستی کوئی شیطان کو دیکھ کر نہیں گانٹتا, بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے ہیں, جیسے ہی اس کی خلاف ورزی شروع ہوتی ہے تو شیطان بھی اپنی جگہ خوش ہوتا ہے کہ اب میں نے بازی پا لی, یہ اب میری گرفت میں رہے گا. تو یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ کے مخاطبین آپ کے اپنے بھی ہیں, اعزاء ہیں, اقربا ہیں, آپ کی قوم کے لوگ ہیں, اور یہ اہل کتاب بھی ہیں جن سے اب واسطہ پڑ رہا ہے. ان سب کی طرف سے غلط رد عمل ہوگا, سب بدخائی کے رویے اختیار کریں گے, الزامات بھی لگائیں گے, اسکینڈل بھی بنائیں گے, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب ان تک پہنچائیں. آپ اللہ کے کتاب کے معلم ہیں, یہ کوئی معمولی درجے کا منصب نہیں ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اگر آپ اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بھروسہ اسی پروردگار پر ہونا چاہیے. پھر بدلہ لینا ہے تو وہ فیصلہ کرے گا, جواب دینا ہے تو وہ جواب دے گا. آپ کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی تمام توجہات کا مرکز اس قرآن کی تعلیم ہونا چاہیے. تو قرآن مجید اپنی تعلیم کے آداب بتاتا ہے کہ اس میں جو شخص بھی حوصلہ کرے کہ وہ قرآن کا معلم بن کر زندگی بسر کرے گا, اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ایک بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی ہے. پھر وہ اپنا جائزہ لے کے دیکھ لے, اگر ظرف اس درجے کا نہیں ہے تو اور دنیا میں بہت سے کام ہیں وہ کر لینے چاہیے. اس کے لیے یہی ظرف مطلوب ہے جو پیچھے بیان ہوا. سچا ایمان تمام زیادتیوں کے مقابلے میں خاموشی, عفو و درگزر, حلم اور اپنے رب کے سپرد معاملہ کر دینا, یہی اس کی اخلاقیات ہے. تو یہ بتا دی گئی ہے. اب اس کے بعد پھر درمیان میں جیسے نصیحت کی, اصل مضمون کو آگے لیا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیا, یہ وہ رد عمل جو پیچھے زیر بحث آیا ہے کہ کیسا کیسا ہوگا. تو اب قرآن مجید اس کی مثالیں دے رہا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیا واللہ عالم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. تم دیکھتے ہو کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں, یہ اہل کتاب کو کہا ہے. دونوں جگہ یہ مضمون انہی کے لیے ہے, اسی لیے میں نے خاص طور پر توجہ دلائی تھی کہ پیچھے جہاں سے مضمون میں التفات ہوا ہے تو اب مخاطبین اہل کتاب ہو گئے, ان کو ان کا عہد یاد دلایا ہے, ان کے کچھ سوالوں کا جواب دیا ہے, ان کے بارے میں صحیح رویے کی تلقین کی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے کیسے سوال اٹھاتے ہیں اور کہاں سے راستے پاتے ہیں. تو اس میں ایک بڑی چیز یہ تھی کہ اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جو اب سنایا جا رہا تھا اللہ کی کتاب تورات بھی نازل ہو چکی تھی. تورات ہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ایک کتاب کی صورت میں اپنا قانون نازل کیا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ جو دین کے احکام ہیں وہ سب پیغمبروں کے ذریعے سے ایک سنت کے طور پر جاری کر دیے گئے اور نسلاً بعد نسلاً وہ اسی حیثیت سے لوگ سیکھتے رہتے تھے. نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, اسی کو سامنے رکھ کر میں نے خاص طور پر وہ فہرست بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے جس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ پیغمبروں کا دین ہے, سیدنا آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. جہاں کہیں کوئی خرابی پیدا کر دی گئی اس کی اصلاح کر دی گئی ہے, ورنہ اس میں کسی ترمیم تغیر کی ضرورت نہیں پڑی. ابھی جب میں نے اعتراضات سیریز میں سنت کیا ہے کہ موضوع پر گفتگو کی ہے تو خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز مسلمانوں کے ہاں اس طرح رائج ہو چکی ہے کہ ان کے بچے بھی جانتے ہیں. جیسے ہی انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے, مسلمانوں کے معاشرے میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے, تو گرد و پیش کا پورا ماحول وہی کچھ بتا رہا ہوتا ہے اسے. تو اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ چیزیں معلوم معروف ہوتی ہیں جتنی بھی ہیں. اسی طرح تھا معاملہ, تورات نازل ہوئی تو پھر اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی قانون دیا گیا. یعنی پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والی ایک امت ایک علاقے میں آباد ہوئی, اس علاقے میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو حکومت دے دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ پورا علاقہ ہی فلسطین کا علاقہ ہی اس زمانے میں کنعان کہلاتا تھا خالی کرا لیا اور یہ کہا کہ تم یہاں آباد ہوگے, یہ دنیا کا وسط ہے اور یہاں میری عبادت کے مراکز تعمیر کرو گے اور دنیا والوں کے لیے اپنی اجتماعی حیثیت میں دین کے علمبردار بن کر رہے ہوگے. اب ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ حکومت سے سیاست سے متعلق احکام بھی دے, چنانچہ تورات میں زیادہ تر وہی ہے اور اس کے ساتھ بعض چیزیں جو کہیں مشتبہ تھیں ان کی بھی اصلاح کر دی گئی. قرآن میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے کم و بیش وہی ہے. اب تورات کے نزول پر قرآن سے پہلے کم و بیش 2000 سال گزر چکے تھے. 1500 قبل مسیح میں, 1500 قبل مسیح کے لگ بھگ سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی ہے, تورات انہی پر نازل ہوئی. اس وقت بھی بائبل کے مجموعے میں پانچویں کتاب ہے جس کو ڈیٹرانومی یا تثنیہ یا استثناء کہا جاتا ہے, جہاں تورات بالکل ترتیب دے کر پیش کر دی گئی ہے اور وہ پوری پھر سیدنا موسیٰ نے پڑھ کے سنائی ہے. تورات پر 2000 سال جس طرح میں نے کم و بیش گزر چکے تھے. اس عرصے میں بہت سے نازک مراحل پیش آئے. بنی اسرائیل کی حکومت ختم ہوئی, ان پر بابل کے حکمرانوں نے حملہ کیا جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی مسجد توڑ پھوڑ دی گئی, تورات کو ورق ورق کر کے بکھیر دیا گیا, وہ لے گئے, ان کے پاس کچھ باقی نہیں چھوڑا, ان سے کتاب چھین لی گئی, یہ سب بیگار میں پکڑ لیے گئے, ان کو اسیر بنا کے وہاں لے جایا گیا, ان کا وطن بھی ان سے چھڑوا دیا گیا. وہ ایک بڑی دردناک داستان ہے جو اس وقت پیش آئی. دوسری مرتبہ وہی معاملہ پھر رومیوں نے ان کے ساتھ کیا اور وہ سیدنا مسیح کی بعثت کے بعد کیا. تو اس پہلے حادثے کے نتیجے میں یہ تورات کی روایت سے بڑی حد تک محروم ہو گئے تھے. پھر یہ بتایا جاتا ہے اور یہ خود ہی بتاتے ہیں کہ سیدنا عزیر نے تورات کو اپنے حافظے سے دوبارہ ترتیب دیا اور پھر یہ وہی تورات ہے جو سیدنا مسیح کے زمانے میں بھی تھی اور اب ہمیں بھی ملتی ہے. اس میں اصل کتاب بھی نہیں رہی، ترجمہ ہی ہے. اصل کتاب کیا تھی، کن الفاظ میں تھی، وہ بھی اب ہمیں میسر نہیں ہے. یہی صورت قرآن کے زمانے میں بھی تھی. قرآن نے اس کی تصدیق کی، اس کی نفی نہیں کی. یہ کہا کہ یہ وہی تورات ہے، اس میں اللہ کا نور ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اس کی طرف رجوع کرو، اس پر کھڑے ہو جاؤ. لیکن چند جگہوں پر اس میں اللہ کے دین کی وہ تعبیر درست نہیں رہی، ترجموں کی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور بعض موقعوں کے اوپر کوئی تشریح، کوئی وضاحت بھی حصہ بن گئی ہے جس میں فقہا کی آراء شامل ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ جو سنت کی چیزیں جاری کی گئی تھیں، یہ اپنی اسیری کے زمانے میں، اور اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی کبھی تفصیلات پڑھیں بائبل میں، ساری تاریخ محفوظ ہے، تو ان کے لیے باہر نکل کے نماز پڑھنا بھی ممکن نہیں تھا. اور یہ کوئی ایک دن دو دن نہیں، یہ صدیوں معاملہ پیش آیا ان کو. وہ مقام جو دانیال نبی کی نماز کا ہے کہ وہ کھڑکی میں سے دیکھ لیے گئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہوا ان کے ساتھ، اس طرح کی صورتحال ان کو پیش رہی ہے. تو اس میں سنت کی بعض چیزیں بھی ان کے ہاں اس طرح رائج نہیں رہیں، جیسے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہماری امت میں تو ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، کوئی انقطاع نہیں ہوا. تو ان کے ہاں بڑے بڑے مواقع، دو بڑے مواقع کا ذکر تو قرآن نے بھی کیا اور بائبل نے بھی، دو بڑے مواقع انقطاع کے مواقع پیش آ گئے، یعنی جب ایک پوری قوم کو اٹھا لیا گیا اور اسیری میں ڈال دیا گیا، بہت بڑے پیمانے پر قتل عام کا سامنا کرنا پڑا. یہ باعث بنا دو چیزوں کا، اس کو قرآن نے بیان کیا سورہ بقرہ میں. ایک تو یہ ہے کہ بعض احکام فراموش ہو گئے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی جانتے بوجھتے چھوڑ دیا یا تحریف کی، فراموش ہو گئے. فراموش ہمارے ہاں بعض چیزیں ہوئی ہیں، جیسے کہ میں کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ چیز فراموش ہو گئی ہے کہ حج کے مناسک میں الگ سے قربانی ہے، عمرے میں ہے، لوگوں کے علم میں نہیں رہتا. یعنی ایک چیز مستحب تھی، ایک چیز اس طرح فرض و واجب نہیں رہی، یا کسی فرض کو یا واجب کو ادا کرنے کے حالات نہیں رہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز جیسی چیز پڑھنی ناممکن بنا دی گئی، پابندی کر دی گئی کہ نہیں، کوئی شخص نماز پڑھتا نہیں نظر آئے گا. تو اس طرح کی صورتحال ان کو پیش آئی، اس میں سنت کی بعض چیزیں جس طرح کے وہ تھیں ویسے نہیں رہیں. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے ہاں نماز کے کم و بیش وہی آداب ہیں، وہی اذکار، وہی اعمال، لیکن رکوع نہیں کرتے. مثال کے طور پر سجدے کی حیات بھی وہ نہیں ہے جو ہماری ہے. تو اس طرح کی بعض چیزیں پیدا ہو گئیں، شامل ہو گئیں. کیوں شامل ہوئیں؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے یہ وجود ہیں. تورات بھی چونکہ اٹھا لی گئی، ورق ورق کر دی گئی، تو اس میں بھی یہ مسئلہ پیش آ گیا. تو قرآن مجید نے پھر دو لفظ میں نے عرض کیا کہ استعمال کیے کہ بعض چیزیں تو فراموش ہو گئیں، اس کے لیے انسا کا لفظ استعمال کیا ہے، بلا دی گئیں، اور بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو اپنے تمدن کے لحاظ سے یا ان کی خاص حیثیت کے لحاظ سے تو اپنی جگہ بالکل درست تھیں، لیکن اب جب نہ ان کی وہ حیثیت رہی، اللہ نے آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں بھیجا، ان کے لیے جو خصوصی احکام تھے وہ بھی اب ختم ہونے تھے، اور ان کو بتایا ہے قرآن نے یہ تفصیل کے ساتھ کہ کسی موقع پر ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی گئی، اور اس میں بعض احکام دیے گئے جو اسر و اغلال بن چکے تھے، یعنی وہ گویا گردن کا بندھن بن چکے تھے، وہ بھی ختم کیے گئے. یہ دو وجوہ بیان کیے، ما ننسخ من آیات او ننسها، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ اب یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جس کو یہ دین سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، اور جو دین کا حکم تو تھا لیکن ان کے یہاں فراموش ہو گیا، اس کی جگہ پر اب نیا حکم لایا جائے. تو یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے وہاں سورہ بقرہ میں یہ بتایا ہے کہ ہم دو کام کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جو دین کا حکم بھلا دیا گیا ہے اس کی جگہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اس جیسا حکم اب ہونا چاہیے، یعنی اگر نماز کی کوئی چیز بلا دی گئی ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کی جگہ پر اس کو ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ جو احکام ان کے لیے خاص تھے اور ان کے لحاظ سے یا ان کے تمدن کے لحاظ سے موزوں تھے، اب موجودہ حالات میں اس سے بہتر حکم آنا چاہیے جو موجودہ حالات کے لیے موزوں ہو. یعنی وہ بہتری کیا ہے؟ حالات کا تقاضا ہے کہ اب معاملہ اور ہونا چاہیے. تو اس میں یہ فرمایا کہ ہم بمثل بھی لا رہے ہیں اور خیر منہ بھی لا رہے ہیں. یہ وہ نسخ ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. تو فرمایا تم دیکھتے ہو کہ جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، یعنی کس کی آیت کو بدل کر؟ تورات کی آیت کو بدل کر، تورات کے کسی حکم کو بدل کر جب ہم اس کی جگہ قرآن مجید میں کوئی دوسرا حکم لاتے ہیں. اور فرمایا کہ واللہ عالم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل کرتا ہے. یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ الٹپ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر اس کے نزول کا فیصلہ کرتا ہے. لیکن بس جیسے ہی یہ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس تاریخ پر نگاہ ڈال کے غور کریں کہ یہ تو دین کی ناگزیر ضرورت ہے، اگر کوئی حکم فراموش ہو گیا ہے تو اس کی جگہ آنا چاہیے، اور اگر کسی حکم کی نوعیت بدل گئی ہے، شرائط بدل گئے ہیں، حدود بدل گئے ہیں، جو تمہارے لیے تھے وہ تمہارے لیے تھے، اب دنیا کو اور راستے پر چلنا ہے، تو اس کی جگہ اس سے بہتر کوئی چیز آج کے حالات کے لحاظ سے لازماً آنی چاہیے. جیسے ہی یہ لائی جاتی ہے تو فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کالو انما انت مفتر، تو کہتے ہیں مل گئی نا دلیل اس کی، تم خود گھڑ کے لاتے ہو. اگر تم اللہ کے پیغمبر ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پہلے یہ کہتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، پھر اس کا حکم بھی بدل دیتے ہو؟ تو یہ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تم اپنی طرف سے گھڑ کے لا رہے ہو. تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا حکمت پیش نظر ہوتی ہے، یہ اس بات سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے جاہلوں کی طرح ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں. میں نے لکھا ہے یعنی تورات کے کسی حکم کو قرآن مجید میں کسی دوسرے حکم سے تبدیل کر دیتے ہیں. جب یہ ہوتا ہے یہ ان احکام کا حوالہ ہے جو آگے تحلیل و تحریم اور یوم السبت کے باب میں بیان ہوئے. آگے پھر جب یہ سورہ ختم ہونے لگے گی تو وہ کون سے احکام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کر دیا کہ یہ ہیں وہ چیزیں جن میں ہم نے تبدیلی کی. تو یہ فوراً کہتے کہ یہ تو تم خود گھڑ لاتے ہو. میں نے لکھا ہے اس لیے کہ اگر تورات بھی خدا کی کتاب ہے، یعنی یہ کہتے تھے اس لیے کہ اگر تورات بھی خدا کی کتاب ہے اور تم اس کو مانتے ہو تو اس کے کیا معنی کہ خدا ایک مرتبہ قانون دے اور پھر اس قانون کو خود ہی دوسرے قانون سے تبدیل کر دے؟ یہ پروپیگنڈا ہوتا تھا. تو میں نے عرض کر دیا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی بعض موقعوں پر کی. چنانچہ اب ہم جب تورات کا تقابل کر کے قانون کے پہلو سے، ایک تو ہے دین اپنی حقیقت میں، یعنی توحید ہے، رسالت ہے، انبیاء پر ایمان ہے، آخرت کی منادی ہے، اسی طرح سے اخلاقیات ہیں، وہ تو جو کچھ ہمارے ہاں قرآن میں ہے وہی تورات میں ہے، وہی انجیل میں ہے، وہی زبور میں ہے، لیکن لا جو شریعت دی جاتی ہے اس میں ظاہر ہے بعض جگہوں پر اختلاف ہے. تو اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ کیوں ہوا ہے وہ اختلاف. یہاں تو محض حوالہ دیا ہے، دوسری جگہوں پر باقاعدہ بتایا ہے کہ کیوں یہ سب معاملہ کرنا پڑا، اور آخر میں بھی اب یہ چیز زیر بحث آئے گی. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یہ کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. ان سے کہہ دو یہ تو خیر تمہاری باتیں ہیں، اس کو تو روح القدس نے تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے. یہ قرآن کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ کسی کا اختلاق نہیں ہے، یہ تو روح القدس کے ہاتھ سے تم تک پہنچا ہے. تو انہیں بتا دو تم نے جو یاجخائی کرنی ہے کر لو، لیکن اس کو جبریل امین ہی لائے ہیں، تیرے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ روح القدس سے جبریل امین مراد ہے، یعنی وہ روح، تمام فرشتے روح ہی ہیں، یعنی جو یہ جسمانی حیت یا پیرہن ہمیں دیا گیا ہے اس طرح کا کوئی جسمانی پیرہن ان کو نہیں دیا گیا. ہمارا یہ پیرہن تو مادے سے بنا ہے، مادی وجود ہے. تو اس لحاظ سے تمام فرشتے روح ہیں اور سیدنا جبریل اپنے خاص امتیاز کی وجہ سے ار روح یعنی ایک دی اس پر داخل کر دی جاتی ہے. تو عربی زبان میں وہ الف لام ہوتا ہے. اسی کا ذکر کیا ہے ملائکہ سے الگ کر کے سورہ قدر میں, اس پہ کہا ہے نا کہ تنزل علیہم الملائکہ والروح, ان پر پھر ملائکہ اترتے ہیں اور الروح یعنی روح امین. روح الامین بھی کہا جاتا ہے ان کو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے, اپنے پیغام کی امانت ان کے سپرد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ پھر لے کے آتے ہیں. تو بعض جگہوں پر ان کی اس حیثیت کو قرآن مجید کی آخری صورتوں میں آپ دیکھیں گے واضح کیا ہے کہ کوئی شیطان در اندازی نہیں کر سکتا. وہ جب لے کے آتے ہیں تو پوری طرح حفاظت میں ہوتے ہیں, مجال نہیں ہے کہ کہیں کوئی ان سے کوئی چیز اچک لے جائے یا اس میں کوئی تغیر پیدا کر دے یا تبدیلی. تو جب ان کو الروح الامین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت ان کے سپرد کی ہے اور وہ اس میں آخری درجے کے امانت دار ہیں. جب ان کو الروح کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب فرشتے تو روح ہیں لیکن وہ الروح ہیں, دی روح ہیں. اور جب ان کو روح القدس کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے, یعنی وہ گویا اس منصب پر فائز ہیں. تو یہ اس کو بیان کیا ہے. اور حق کے ساتھ اتارنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ خدا کی شریعت کو ٹھیک اس صورت میں لے کے آیا, یعنی ان کو توجہ دلائیے کہ تم تو اس پر پیغمبر پر اتہام کر رہے ہو, غور کرو تو بہت بڑی نعمت تمہیں مل رہی ہے قرآن کی صورت میں کہ یہ ٹھیک اس صورت میں شریعت کو پیش کر رہا ہے جو یہود و نصارہ اور مشرکین بنی اسماعیل کی تمام ملاوٹوں سے پاک اس کی اصل صورت ہے. تو اگر تم غور کرو تو خود تمہارا وجود, تمہارا علم, تمہارا دماغ, تمہارا دل شہادت دے گا کہ یہ تو دین اپنی اصل صورت میں آ گیا ہے, لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ اس کی حکمت کو سمجھے بغیر اس طرح کی احمقانہ باتیں کرتے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.